پہلی حدیث زکوٰۃ بھی اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ہے. دوسری حدیث اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل بنایا جائے گا, یعنی گنجا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور اس سانپ کی آنکھ پر دو سیاہ نقطے ہوں گے, نقطے بھی زیادہ زہریلے ہونے زہریلے کی آنکھ پر ہوتے ہیں. وہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, پھر وہ سانپ اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑے گا, پھر اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. پھر اس ارشاد کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحسبن الذين يبخلون اخیر تک آیت تلاوت فرمائی. اس آیت میں یہی مضمون ہے کہ بخیل کا مال اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تیسری حدیث آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جس نے اپنے لیے حکم دریافت کیا تھا تو اپنے مال میں سے زکات نکالا کرے کیونکہ وہ پاکی ہے تو جن کو وہ پاک کر دے گی, اور عطیہ دیوے تو اپنے رشتہ داروں کو اور پہچانے تو مسکین اور پڑوسی اور خائل کے حق کو. آیت مبارکہ اشاعت میں تعالیٰ شان نے قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو زکات اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زکات صرف مال کو پاک نہیں کرے گا بلکہ زکات دینے والے کو بھی پاک کر دے گا. اللہ ہمیں اس پاکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ پاکی کیا چیز ہے. زہر کو صاف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, اس لیے آج سارا کا سارا زور زہر کو صاف کرنے پر ہی لگا جا رہا ہے, اور اصل پاکی کیا ہے وہ باطن کی ہے, اندرون کی ہے, اور اندرون مخفی چیز ہے عام لوگوں سے لیکن اللہ سے مخفی نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگا کہ لوگ بے خبر ہیں, لیکن باخبر اللہ کی ذات دل کے اندر کی پاکی اصل ہے اور دل پر اللہ کی نظر ہے. جس پر لوگوں کی نظر ہے اس کو تو صاف رکھتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے تو سجتے ہیں اور زینت کرتے ہیں, اور جس پر اللہ کی نظر ہے اللہ رحم فرمائے, جس دل پر اللہ کی نظر پڑتی ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا غلاظت ہیں زندگیاں میں جاتے رکھے. خوش نصیب وہ ہے جس کو دونوں پاکی نصیب ہو جائے. تو یہاں احکام مختلف قسم کے جو بیان ہوتے رہتے ہیں, انسان کے لیے اللہ پاک نے دونوں قسم کی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں, بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. اس کا تعلق انسان کے اپنے جسم کی مشقت کے ساتھ ہے, مجاہدے کے ساتھ ہے, ریاستوں کے ساتھ ہے, یعنی آزاد جوارے کو شریعت سے متعارف آ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق استعمال کرنا. کچھ احکام کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے جو اللہ جس کو مال دے, اس کے تعلق سے بھی اس کے لینے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا شریعت سے متعارف ہمیں, اس کے کمانے کے طریقے بھی بتا دیے کہ جائز طریقوں سے ان کو حاصل کیا جائے اور ناجائز طریقوں سے بچا جائے, اور جس طریقے سے کمانے کے طریقے بتایا گیا خرچ کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ ان کو جائز جگہوں پر خرچ کیا جائے, نہ ہم کمانے میں آزاد نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد. تو جس طریقے سے یہ انسان کے ظاہری احکام ہیں اسی طریقے سے انسان کے لیے باطنی احکام ہے. جن کا تعلق انسان کے دل کے اندر سے ہے, جو بظاہر مخفی ہے, دل کے اندر اللہ کی محبت کا حاصل کرنا یہ دل کا فیض ہے. دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حاصل کرنا یہ دل کا فیض ہے. دل کے اندر اخلاص کا حاصل کرنا, اللہ کے لیے ہر کام کو کرنا یہ بھی دل کا فیض ہے. تواضع کا ہونا یہ دل کا فیض ہے, خشیت کا ہونا یہ دل کا فیض ہے. صبر دل کے اندر ہوتا ہے, شکر کی کیفیت بھی دل کے اندر ہوتی ہے. ان کا حصول بھی ضروری ہے, ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے جسم کے ناجائز استعمال سے منع کیا گیا ہے, یعنی ایسے اعمال جو اللہ کو ناپسند ہیں, جو اس جسم سے سردر ہوتی ہیں, ان سے روکنا ہے, اسی طریقے سے دل کے اندر بھی منفی قسم کے جو جذبات ہیں ان سے بھی دل کو روکنا ہے. دنیا کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے, جس کو فرمایا ہر برائی کی جڑ ہے, تو اس کا نکالنا بھی ضروری ہے. تکبر دل کے اندر ہوتا ہے, اس کا نکالنا بھی ضروری ہے. حسد دل کے اندر ہوتا ہے, اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. بخل دل کے اندر ہوتا ہے, ظلم اور نفاق کے جذبات دل کے اندر ہوتے ہیں, ان کا ازالہ بھی ضروری ہے. تو یہاں جو تذکرہ کیا گیا کہ زکات کا مال تمہیں پاک کر دے گا, یعنی جہاں اس سے مال پاک ہوگا اسی طرح اس دل کے اندر سے اس مال کی ادائیگی سے بھی پاکیزگی حاصل ہوگی. یعنی اللہ کے لیے جو مال کو خرچ کیا جائے گا, جو فریضہ ہے زکات کا ادا کیا جائے گا, اس سے دل کے اندر بھی پاکیزگی آئے گی. اور دل کے اندر کی پاکیزگی کیا ہے کہ دل ان منفی جذبات سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. جہاں شریعت سے مطہرہ نے دینے کا کہا وہاں دیا جائے. آج زکات کے معاملے کے اندر جو ہے یا تو تذکرہ نہیں ہے یا حساب کتاب نہیں ہے, بس اندازے سے. زکات فرض ہو چکی اور اس کی تحقیق نہیں ہے کہ فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ بھی علماء کرام سے پوچھنے کی ضرورت ہے, تحقیق کی ضرورت ہے. تاجروں کو خاص طور پر عورتوں کو بھی خاص طور پر, عورتوں پر زکات فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتی. اور عورتوں کا دین چونکہ مردوں کے ذمہ ہے تو مردوں کے ذمہ بھی ضروری ہوا. اس کی تحقیق کی جائے, اس کا باقاعدہ حساب رکھا جائے. فرض وہ چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سب سے اعلیٰ درجہ فرض کی ادائیگی ہے, زکات فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسی زکات فرض ہے. جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں زکات کا ذکر آیا. اب اللہ کرے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ نماز کے فریضے کی ادائیگی کی جگہ, ادائیگی کی جگہ مسجد ہے, تو مسجد کا احترام ہمارے دلوں کے اندر عمومی طور پر ہوتا ہے. مسجد کا احترام کیوں ہے کہ یہ اللہ پاک کے فریضے کی ادائیگی کی جگہ ہے. اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے والے قدم بھی قیمتی ہیں، ان پر بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے فریضے کے ادا کرنے کی جگہ پر چلا جا رہا ہے، اس ہر قدم پر بھی اللہ کے نام سے اجر مرتب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر فریضہ ہے تو زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے؟ غریب، ان غریبوں کا احترام بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اگر ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جیسے مسجد محترم ہے ایسے غریب محترم ہونی چاہیے کہ ہمارے فریضے کے ادائیگی کی جگہ ہے، اور جیسے مسجد پر چلنے والے قدم بھی قیمتی ہیں، غریب کی تلاش کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو چلا جا رہا ہے یہ قدم بھی قیمتی ہے۔ آج عمومی طور پر زکوٰۃ کیا ہوتی؟ جو آگے بدھے تھی جلدی سے فارغ ہو گئے بغیر تحقیق کے، کیا مستحق ہے یا نہیں، یہ پیشہ ور مکاری ہے، ان کی حالت معلوم نہیں ہوتی، یہ بھی ضروری ہے تحقیق۔ اس کے لیے جو مشقت اٹھائی جائے گی، یعنی اس کے لیے جو چلا جائے گا وہ بھی اللہ کے نام، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں ایسی استعداد عطا فرما دے، یہاں بے ہمتی ہو جاتی ہے۔ مسجد کے لیے چلنا آسان معلوم ہوتا کیونکہ اس کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چلنا بوجھ معلوم ہوتا، کہتے جی کیسے تلاش کریں گے۔ حالانکہ مسجد کے لیے روزانہ 5 دفعہ آنا ہے اور زکوٰۃ کے لیے سال میں 1 دفعہ دے، یہ فریضہ سال کے بعد 1 دفعہ ہے، یہ آسان ہو گیا روزانہ 5 دفعہ چلنا، جس کے لیے اللہ نے فضل فرما دیا، ورنہ یہ بھی بوجھ ہے جو نہیں پڑھتے۔ لیکن جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے پھرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے ہیں کہ میں تو ڈاکیا ہوں، منی آرڈر ڈاکیا لاتا ہے نا، اور اس کے ذمے ہے کہ صحیح جگہ مانی آرڈر پہنچائے، ایسی دے دے گا کسی کو جس کے نام ہے اسی کو پہنچائے گا؟ تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو ڈاکیا ہوں، یہ زکوٰۃ ہے، منی آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے دینے کا، تو یہ صحیح جگہ پہ پہنچاؤں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ہمت دے رکھی، وہ پھرتے ہیں جیسے گرمیوں کی دپہروں میں دھوپ کے اندر غریبوں کے محلوں میں پھرتا، مجھے بڑا لطف آتا ہے صحیح کی تلاش کے اندر، مل جاتے ہیں۔ اور یہ جو پروفیشنل ہیں جو مانگنے والے آتے ہیں، کہتے ہیں 99% زیادہ یہ غلط آتے ہیں، جو آتے ہیں اس کو نہیں دیتے، کہتے ہیں پتہ لگا دو، اور تحقیق کرتے ہیں سبھی، لیکن 1% مل جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اسی زمانے میں ہیں، اسی معاشرے میں ہیں، اسی مشغول زندگی کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں گے، لیکن ان کو لگی ہے، ان کے والد صاحب کہتے ہیں اکلوتا بیٹھا ہے باپ کا، یہ چل رہا ہے پھر در ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے بندے بھی ہیں جو واقعی اس کے لیے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، ایک تو یہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے، جیسے نفلی عبادات بھی ہیں، نوافل میں بھی جی لگتا ہے، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو فرائض فریضہ زکوٰۃ ادا کر کے پھر نفلی صدقات کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح جگہ خرچ ہو۔ اور اسی لیے فرمایا بھی گیا کہ جو زکوٰۃ صحیح جگہ ادا کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے مراد زکوٰۃ کی صحیح زکات کا صحیح طریقے سے حساب لگا کر نکال کر صحیح جگہ پر ادا کرنا، اس کا مال ضائع نہیں ہوگا. جو زکات کو نکالتا رہے گا یعنی صحیح ترتیب سے نکالتا رہے گا، صحیح ترتیب سے ادا کرتا رہے گا، اس کا مال ضائع نہیں ہوگا. اگر مال ضائع ہوا ہے تو سوچنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ورنہ پکی بات ہے نہیں. کبھی امتحان تو آ جاتا ہے لیکن اللہ ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں. جیسے ہی صاحب جن کا تذکرہ میں نے کیا، جو پھر پھر کے تلاش کر کے زکات ادا کرتے ہیں اور نفری زکات کو خوب کرتے ہیں، ان کا کنٹینر چوری ہو گیا. دبئی سے مال خود انہوں نے خرید کے اس کو تالے لگائے، وہ کراچی سے لاہور آتے تو راستے میں کیا ہو گیا، تالے ٹوٹے اور مال. اب بظاہر کیا ہوئی پریشانی، امتحان آ گیا، تبھی چیز. ایک آدمی اتنی محنت کوشش کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے اور حلال اور طیب طریقے سے چل رہا ہے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور پھر اس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تو طبیعت طور پر تو ہوگی نا. اسی پریشانی میں وہ آئے، ان کے والد بھی آئے کہ مجھے اس کی فکر لگ گئی، مال کی نہیں، مجھے اس کی فکر، اس کا ڈپریشن میں جا رہا ہے، اس کے دماغ میں سوچ نکل لگ گئی. اب یہ امتحان تھا. کبھی کبھی اللہ پاک کے آزماتے بھی ہیں، ظاہری طور پر یہ کیا تھا، ایک ابتلاء تھی، ایک امتحان تھا کہ روایت تھی. وہ اللہ کی شان میری زبان سے ہی نکلا، میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا مال ضائع نہیں رہے گا، اس بنا پر کہا کہ مجھے ان کے حالات معلوم تھے کہ زکات کے علاوہ نفی زکات بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر پھر کر صحیح جگہ ادا کرتے ہیں. حدیث میں آج کا مکمل کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یہ ضائع نہیں ہوگا. وہی ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ چور جو ہے وہ مال ان کے ساتھ کی دکان پر بیچنے کے لیے آ گیا، اور چونکہ وہ چیز ایسی تھی کہ پاکستان میں ابھی کسی اور نے منگوائی نہیں تھی، اسی نے منگوائی، یہ خود خریدی تھی، اور پڑوس والوں کو پتا تھا، انہوں نے کہتے مجھے بلا لی، یہ دیکھو یہ تمہارا مال ہے. کہتے اللہ کا شکر ہے چور سے مذاکرات ہوئے دوستانہ محبت، اور اس نے کہا اگر پولیس کو اطلاع نہ کرو تو سارا مل جائے گا، تو 100% اس کو مل گیا. امتحان آیا نا، لیکن چونکہ زکات ادا کی جا رہی تھی اور صحیح جگہ دی جا رہی تھی، اس لیے وہ ضائع نہیں ہوا. تھوڑا سا ایک آیا وقفہ، اللہ رحمہ. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. زکات سے مال گھٹتا نہیں ہے، نظر آ رہا گھٹ رہا ہے، گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. زکات سے مال کم نہیں ہوتا، ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے. اب یقین کی کمزوری، باتیں کہتے ہیں جی 40 حصہ نکالتا رہے سال کے سال، تو 40 کے بعد زکات لینے والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، اپنا حساب لگا رہا ہے. میں نے گانا تو سنی تھا، بس میں تذکرے ہوتے ہیں، ڈسکشن چلتی ہے نا، تو بس میں تذکرے سنا پس نہیں کیا ہو کہ ہر سال 40 نکالے گا تو 40 کے بعد کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. اللہ لیتے ہیں، اللہ بڑھا کر دیتے ہیں، یہ یقین، جس پہ یقین ہے ایسے اللہ کے بندے دیکھے ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا امڑتا چلا جاتا ہے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ دل کھول کے اوپر ان کو بتاتے ہیں. میں کہتے منہ کھلا رکھو، آتا رہے گا، بند کرو گے بند ہو جائے گا. مال کا خرچ کرنا بھی نفس پر بھاری ہے. شریعت مطالعہ کے سارے احکام نفس پر بھاری ہیں، نفس کو بہلا پھسلا کر لانا پڑتا ہے. یہ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، لیکن جب عادی بن جاتا ہے پھر مشکل نہیں رہتی. یہ اللہ سے مانگنا ہے اور مستقل مزاجی سے محنت کرنی ہے اور اللہ سے قوت مانگنی ہے کہ نفس کے اس منفی جذبات کو دبانے والے بن جائیں. یہ جو ہمیں روکتا ہے یعنی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، ہر نافرمانی سے بچنے والے بنے. آج ہمارا حال یہ بن گیا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کچھ احکام لے لیے اور اب تک کو چھوڑ دیے. جیسے پہلے بھی تذکرہ کے ایک صاحب ہیں، کوئی لے کر آئے، خوب خرچ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کہتے نماز تو کیا کہ سادی ہے، کسی کو کیا کرنا. اب اپنے طور پر انہوں نے اپنے ظلم کے اندر اس کو سوچ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کر رہا ہوں، خوب کر رہا ہوں. کہتے خوب بازار والے میرے پاس آتے ہیں، کاروبار میرا اچھا خاصا ہے، بس تو میں جاتے ہیں خوب دیتا ہوں، نماز کرتے ہیں. اب اس کے لیے مال کا خرچ کرنا آسان ہو گیا، لیکن نماز کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ اور کئیوں کے لیے اس کا اثر ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، نفلیں پڑھنا آسان ہے، وظیفے کرنا آسان ہے، خوب آسان ہے، لیکن مال کا خرچ کرنا بالکل مشکل ہے. گھر والوں پر خرچ کرنا مشکل ہے، گھر میں تنگی. شریعت نے بتایا کہ ہر نافرمانی سے بچ. بعض اوقات بعض عادتیں پڑ جاتی ہیں اچھی، لیکن وہ یاد کبھی چھوٹتی. ایسی گندگیوں میں مبتلا اندر ہی اندر رہتے ہیں، اب نمازیں بھی ہو رہی ہیں، وظیفے بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ گندی عادتیں اندر میں ایسی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں اور نفس قابلے کرتا رہتا ہے، اس گندگی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، کراہیت ختم ہو جاتی. جب آدمی ملوث ہو جاتا ہے اور اس میں بڑھتا رہتا ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی ہے، گندگی گندگی معلوم نہیں ہوتی. تو دل کے اندر کی جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کا اثر یہ ہوگا کہ ہر گندگی گندگی نظر آنے لگے گی، ہر نجاست جو ہے وہ نجاست نظر آنے لگے گی. یعنی اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی اندر سے کہ تحریک اٹھتی رہے گی، اور ہر اطاعت کو کرنے کا اندر سے جذبہ بیدار ہوتا رہے گا. تو بھائی اس تصوف کے ذریعے سے یہ صفائی حاصل کرنی ہے، یہ پاکی حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ روحانی قوت ایسی ابھرے جو ہمیں اللہ کی ہر نافرمانی سے روک دے، اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر اطاعت شوق اور جذبے کے ساتھ اور خالص اللہ کے لیے کرنے والے بنے. ہر نافرمانی خواہ ہمارے دل کو چھوٹی کی ہو، اللہ کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے والے بنے. اس کے لیے یہ ہے اندر میں اس قوت کو حاصل کرنا اور اس قوت کو باقی رکھنا، یہ دو چیزیں مستقل ہیں. بعض کا قوت حاصل ہو جاتی ہے لیکن باقی نہیں رہتی. اس کے لیے اچھی صحبت کی ضرورت ہے، صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. صحبت کے اثرات ہیں غیر محسوس طریقے پر دلوں کو پڑھنے. اور آج کل کی یہ گندی اور مادی فضاؤں کے اندر اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے آدمی اس کے لیے اہتمام کرے، کچھ وقت نکال کر اچھے لوگوں کے پاس کچھ وقت بیٹھا کرے، صرف بیٹھنے سے، صرف رہنے، دل کے اندر وہ منفی جذبات دبتے ہیں اور باقیدہ جذبات ابھرتے ہیں. تھامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو دل سے منظر فرمائے، حکیم الامت ان کو فرمایا. اکثر جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو عجیب ملک عطا فرمایا تھا اس روحانی اور باطنی گندگیوں سے ان کے علاج کا، اور کثیر تعداد میں مغلوں کو ان سے فائدہ اٹھانے والی. اب تھانہ بھون کے اندر تو کامکافی ایک نظام تھا، کچھ لوگ آ کے یہاں پڑ جاتے تھے، اپنی اصلاح کراتے تھے. خانقاہ جو ہے روحانی ہاسپٹل ہوتی تھی، کہ بعض اوقات مرض ایسی پختگی سے چمٹ جاتا ہے کہ جب تک معالج کی نگرانی میں کچھ وقت نہ گزرا جائے چھوٹتا نہیں. یہ تو خانقاہ اس لیے ہوتی تھی، لوگ آتے تھے پڑ جاتے تھے کچھ وقت گزارتے تھے. اور کچھ لوگ جن کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی کہ آ کے ٹھہر سکیں، دور کے علاقے والے، تو خط و خطابت کے ذریعے سے آپ سے اپنی اصلاح کراتے تھے. ایک مستقل کام یہ تھا خط و خطابت. تربیت و سالت آپ کی بڑی تین رحیم جلدیں ہیں جن میں ان خطوط کا ذکر ہے جو لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرائی. یعنی کثیر تعداد تھی ان لوگوں، آنے والوں کی کثیر تعداد بھی تھی، اور ایسے لوگ بھی تھے جو خود نہیں آ پا سکتے تھے، وہ خط لکھ کر ایک تعلق رکھ کر اس سے فیصلہ کرائے. اگر بات کریں صحبت کے لیے تو وقت نہیں ہے، ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، جانے کے لیے وقت نہیں ہے، تو دوسرا طریقہ بھی ہوتا تھا رابطے کا. اسی میں جب مجھے واقعہ میں یاد آ گیا جب میں نرس کرنا کرنے لگا ہوں کہ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھ میں غصے کا مرض بہت شدید ہے اور بے قابو ہو جاتا ہوں. غصے کے وقت کیا ہم تو ہو ہی جاتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے، لیکن جن کے دل کے اندر جو ہے یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. اس لیے لکھ رہے اپنے شہر کو کہ زیادتی ہو جاتی ہے، بے قابو ہونے سے مراد ہی ہے. دیکھیے ایک ہے غصے کا آنا، یہ ایک طبعی چیز ہے، ایک ہے غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ اختیاری چیز ہے. غصے کا آنا غیر اختیاری چیز ہے. اب غصہ آیا، اب اس پر عمل کرنا نہیں کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، غصے کا آنا اختیار میں نہیں. اس لیے قرآن نے یہاں ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے، اس میں العازمین الغیظ فرمایا، والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آنے والے. کیونکہ انسان اختیار کا مکلف ہے، اختیار کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو اجر ہے، غلط جگہ استعمال کرے گا تو پکڑ ہے. اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اب غصے کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیار اس پر غصہ واقعہ نہیں. تو غصہ آنا ایک طبعی چیز ہے، ہاں غصے پر پھر عمل کرنا نہ کرنا اختیار میں. اب یہاں آدمی کو اپنے اندر اتنی قوت چاہیے کہ جب کرنا کرے، بعض کا غصے کو استعمال کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، تو وہ صاحب جو اپنی اصلاح اور تربیت کا تعلق قائم کیا ہوا تھا، خود آدھی پاتے تھے، بہت دور دراز علاقے میں رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت کو لکھا. کیونکہ تسلسل سے ایک رابطہ تھا کہ میری یہ مجبوری ہے کہ غصہ آتا ہے لیکن میں غصے میں کیا جاتا ہوں، بےکار ہو جاتا ہوں. یعنی غصے کی اس قوت کو استعمال کرنے میں زیادتی کر جاتا ہوں. اب اس کے علاج کے لیے جو طریقہ ہے کہ آپ کے پاس آ کے رہوں، کچھ ایسا ہو گیا کر نہیں سکتا، میرے وسائل نہیں، میرے حالات بھی میری مجبوری ہے. حضرت نے فرمایا اسی کے علاقے حضرت کے تعلق والے تھے حضرت کے خلیفہ نہیں تھے. یہ بھی بتا ہم سمجھتے ہیں نا کیا ہے جس کو اجازت ہے اس کے پاس ہی جائیں گے تو اصلاح ہوگی. اس کا تذکرہ نہیں ملتا تھا اس کے لیے تعلق والے تھے ان کا مرتبہ تھا. تو فرمایا انہوں نے ایک گھنٹہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو بس یہ ختم ہے لکھ لیجیے. اس مکتبہ والے کے پاس جا کے روزانہ ایک گھنٹہ بیٹھا کرو اور کچھ نہیں. کہتے تھوڑے عرصے میں ان کے اندر علم پیدا ہو گیا اس سے تو قابو پانا آ گیا. کیوں کہ وہ حلیم و تبر تھے وہ مکتبہ والے کیا تھے حلیم و تبر صرف بیٹھنے کہ ان کے پاس یعنی صحبت کے اثرات ہیں اور یہ بڑے یقینی اثرات ہیں. جی دیکھیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا محمد بکری والوں میں آج بھی پاؤ گے مسکنت پاؤ گے جاگو تک کے ساتھ بندہ لے لیتا ہے کیونکہ بکری کے اندر کیا ہے مسکنت ہے آجزی ہے. اونٹ والوں میں کینا پاؤ گے کیونکہ اونٹ میں کیا ہے اور گھوڑے والوں میں فخر بڑھائی پاؤ گے تو گھوڑے میں کیا ہے ایسی اثرات. یہاں جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں تھانی رحمت اللہ علیہ کا یہ کسی اپنے مجاز کے پاس نہیں بھیجا کیونکہ اس اللہ کے مجاز کو تھا نہیں لیکن ایک صاحب تھے جن کے اندر علم کا حلبہ تھا تو ان کی صحبت علاج آسان علاج بتا دیا کہ اتنی دور آ نہیں سکتا چلو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو کچھ ایک گھنٹہ رو رہا. تو آج بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم جانتے ہیں غلط ہے لیکن نکلنا آسان نہیں ہوتا. اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ایسی صحبت تلاش کی جائے جو آسانی سے مل جائے. یہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہاں ملیں گے اللہ کے بندے ہیں اور رہیں گے. تو کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں لیکن یہ صحبت میں جب بیٹھنا ہے تو اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے یہ قوت ابھرے کیا روحانی قوت ابھرے جو نفسانیت کو دبائے نفس کو قابو کر سکے. تو اس صحبت کے اثرات پھر انشاءاللہ ظاہر ہوں. تو یعنی ایک اس روحانی قوت کا حاصل کرنا پھر اس کا باقی رکھنا ان دونوں کی ضروری ہے. اللہ والوں کی صحبت سے یہ قوت ملے گی بھی اور اس کی بقا بھی اسی ماحول کے اندر ہے. تو یہ ماحول ہمیں مستقل ہوتا ہے اسی لیے اللہ والے اس کا اتنا اہتمام فرماتے رہے کہ اگر کبھی کسی اور ماحول میں گئے اور اس ماحول کے اثرات دل پر پڑے تو واپس آ کر پھر کچھ وقت اس ماحول میں گزارتے رہے ہیں تاکہ وہ جو گندے اثرات فضاؤں کے پڑے ہیں وہ ظاہر ہو جائے. اور ایسے اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں جو محسوس فرماتے تھے. ہمارے قریبی زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ان کے ملفوظات سے جو ملتا ہے جس میں فرماتے ہیں جب بھی میں وہاں جانا ہوتا ایک تو اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ میرے ارد گرد جو لوگ رہے ہیں وہ صالحین رہیں اس کا اہتمام. ایک نیک کام کے لیے جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی محنت کے لیے یعنی جانے کا مقصد بھی نیک اور اس کے ساتھ اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا کے لے کر چلتے تھے تاکہ وہ اس کے اثرات بھی منفی نہ پڑے. لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ عام لوگوں سے اختلاف کے بعد دل کی حالت متغیر ہو جاتی ہے. وہ نہیں رہتی بات. ساتھ مارتے جس کا مطلب کہ واپس آ کر اعتکاف کے ذریعے سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معتکف ہو کے خالص اور ذکر فکر میں لگ گئے, یا سہارنپور یہی تصوف کی خانقاہ, یا رائے پور, یہ دو خانقاہوں کا ذکر ہے کہ جا کر کچھ وقت گزار کر خصوصی ذکر فکر سے غسل نہ دوں, دل اپنی اصلی حالت پر. ہمیں عجیب لگے گا دیکھو آج صاف شفاف کپڑے پہنے ہیں نا, دھلے ہوئے, ہلکا سا بھی دھبا لگ جائے گا تو کھٹکے گا نا, توجہ کو کھینچے گا نا. ان کا دل ایسا صاف ہو چکا تھا, ہم نہیں محسوس کرتے کیونکہ ہمارا دل محل محل کی تہ اور چھٹتی ہیں. تو دل کے اندر جب پاکیزگی آتی ہے, شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, تو دل کے اندر کا احساس جو بیدار ہوتا ہے تو پھر خلش ہوتی ہے. بعض کا ساتھی خلش سے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی غلطی ہوگی, دل سے کہانی آئے گی نا, تو شکر کرو اللہ کی نعمت ہے کہ غلطی ہونے پر دل کے اندر اضطراب کا آنا, پریشانی کا آنا اور خلش کا ہونا, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہ اس سے ندامت اور ندامت سے پشیمانی اور ندامت سے پھر اللہ کے آگے رونا گرگرانا غصہ ہو جائے, جس کو وقت لگتا ہے, بعضوں کو جلدی بعضوں کو دے. اللہ کی نافرمانی کے بعد خلش کا نہ ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے, پریشانی کا نہ ہونا انتہائی خطرناک ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کے احساس کو بیدار فرمائے. تو اللہ کرے کہ اس کی ضرورت کا بھی احساس پیدا ہو جائے. آج اتنی ضرورتیں ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں اور جن کے لیے ہمارے پاس خوب اوقات ہیں, لیکن یہ ہماری روحانی ضرورت ہے, اپنے اپنے دل میں صفائی حاصل کرنی ہے اور اس صفائی کو برقرار رکھنا ہے, اس کو ضروری سمجھنا بھی اللہ کرے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے. جن کو یہ دولت مل جاتی ہے وہ پھر اس کی بقا کی فکر میں رہتی ہے, یہ چھینے نا. تو ہمیں اس ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا ہے, ماحول سے وابستگی کے اندر بقا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ, ماحول سے پاکیزہ ماحول کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ وابستہ رہیں گے. ابھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اللہ والوں نے اپنے سارے واقعات کھول کے بیان کر دیے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی ایسی جگہ رہنا پڑ گیا کہ جہاں اپنا ماحول نہیں تھا. اپنا ماحول سمجھ گیا نا, یعنی اپنے سلسلے کے ساتھ نہیں, کسی مجبوری میں کہیں ٹھہرنا پڑ گیا. فرماتے ہیں چھوٹوں کا وہ بھی بڑی نعمت ہے, جیسے ہم چھوٹے کہتے ہیں نا بڑوں کا ماحول ہے, تو کہ چھوٹوں کا وجود بھی, یعنی یہ نسبت ایسی چیز ہے اس ماحول کا, چھوٹے بھی بہت بڑی نعمت ہے, نہ کوئی چھوٹا تھا نہ کوئی بڑا تھا, ہی نہیں کوئی ایسے اگر ہمیں پڑے گا کوئی تھا ہی نہیں اپنا, یعنی اس ماحول والا. تو کہتے ہیں فجر کی نماز شاہ کی راہ کے ادا ہوئی کہ کدا ہوئی, کیا بتاؤں. سرحد سے ذکر کر دیا, یعنی یہ نہیں آپ کو کہیں گے ذکر کرو کبھی اتنے بڑے اللہ والے ہیں ہمیں, سرحد سے بتا کہ یہ ماحول اتنی بڑی نعمت. فضاؤں کے اثرات ہیں، تو ان فضاؤں کے اثرات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے وابستہ کر لیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ لے آئیں. اگر ایسی مجبوریاں ہیں کہ ایسی فضاؤں کے اندر رہنا پڑ رہا ہے تو پھر کچھ وقت نکال لیں اس میں، کچھ وقت روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کریں اور روزانہ ایسی صحبت اختیار کریں. روزانہ نہیں ہے تو چلو چند دنوں میں ایک عادت نہیں ہو جائے گی. یعنی دل کو غسل تو دینا ہی پڑے گا، جیسے جسم کو غسل دیتے ہیں، نہ نہائے تو کیسے آپ کی کچھ جلاٹ سی ہوتی ہے نا، یہ احساس ہے. کبھی ایسے ماحول سے گزر کر آ جائے تو خود اندر تقاضا ہوتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا جلدی سے ان کو کیا کرے، کہتے مجھے عجیب سے پسینہ آ گیا میں تو نہاؤں گا. جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ والوں کو جب دل صاف ہو جاتے ہیں ان کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، دل کو غسل دینے کی تشویش. تو میں نے بتایا نا ورنہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کام کیا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. اگر جانا ممکن نہ ہوتا یا کوئی مجبوری ہوتی ورنہ کیا کرتے تھے، حالانکہ خود صالح ہیں اور اپنا بھی ماحول صالح صالحین ہے، لیکن پھر بھی یکسوئی کے ساتھ علیحدگی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کو غسل دیتے تھے. لفظ ہے کہ جب غسل نہیں دیتا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا جا کے پھر وہ کار کھاتے مرتے. تو آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دل قابو میں نہیں آتا اور یہ منفی جذبات ابھر جاتے ہیں، ابھرتے ابھرتے بے قابو کر دیتے ہیں اور ان سے ان کے حلوے میں بھی غلط کام ہو جاتی. اس کا علاج یہ ہے، ایک تو خود اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے کچھ وقت روزانہ فارغ کر کے، اللہ کرے اگر یہ بات قابو میں آ جائے تو بہترین وقت اس کے لیے تہجد کا ہے، اللہ کرے یہ شوق بھی لگ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امر فرمایا، مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے، ان لک فی النہار سبحاً طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ کہاں کا، یہ رات کے وقت کہتا ہے، پورے مزمن میں عرب اس میں فرمایا گیا کہ دن کے اندر آپ کی چلت پھرت رہتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، آپ سب فرماتے میرے دل کو مجھے ابر کا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کے اختلاط سے. ایک دفعہ فجر کی نماز میں آپ کو لگا قرآن کے اندر پڑھتے تو تلاوت میں تھوڑا تھا اچھا بات ہے، آپ نے فرمایا جس کا مطلب سلام کر کے کہ بعض نمازی صحیح غسل کر کے نہیں آتے، صحیح پاکی نہیں، ہماری تلاوت میں خلل پیدا ہو گیا. کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا قلب اثر کتنا پاک صاف شفاف. تو نمازیوں میں سے کسی آپ یہاں امام کی گڑبڑ پر امام کو بنا کے آتے ہیں، وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ نمازیوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ان کی طہارت صحیح نہ ہونے کے اثرات. جی، تو اس لیے سمجھا ان اللہ کا پھر نہارے سادھن طویلہ، جس کا مطلب سما دے مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دن میں چونکہ چلت رہتا ہے تو لوگوں کی میل چیل چیل کا اثرات آپ کے قلب پر پڑتے ہیں. فرمایا وہ قسم ربی کا وہ تبدیل دے رہی تبدیلا، اب تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی سے اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ یہ اثرات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر فرمایا جا رہا ہے تو ہماری ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہم بازاروں میں رہیں، دفتر کے ماحول میں رہیں، ساری فضائیں آج کل گندی ہیں الا ماشاء اللہ. اب مجبوری ہے، تو جہاں اس کمانے کی فکر غالب ہے اور مال کے بڑھانے کی فکر غالب ہے، کتنی مجبوری ہے اپنے کی، کیا کریں گے مجبوری. اس میں یہ فکر بھی غالب کرے کہ کچھ وقت ہم نکالیں اپنے دل کو غسل دینے کے لیے. اس کو بھی ضروری سمجھیں کچھ وقت. ہمارے ڈرائیونگ قدر مولانا احسان صاحب دامن برکات، کبھی کبھی وہاں کے مقیمین کے ساتھ مذاکرہ کیا کرتے تھے، جو وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے اپنے گھروں سے آ کے کچھ وقت کے لیے وہاں خدمت کے لیے پڑ جاتے ہیں، ان کو مقیم کہتے ہیں. اس کی ترتیب میں کوئی مہینہ مہینہ، کوئی 15 دن، کوئی 10 دن، وہ کام بہت ہوتا ہے کیونکہ مجمع دنیا سے آ رہے ہیں، مختلف قسم کے کام ہیں اور مشغولی بہت ہوتی ہے. تو وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کام زیادہ 24 گھنٹے کے 36 تو ہو نہیں سکتے کہ 36 گھنٹے ہو جائیں گے کام زیادہ سے. گھنٹے تو کتنے رہیں گے؟ 24 رہیں گے. انہیں کے اندر اپنی اس ضرورت کو بھی پورا کرنا، جتنی جلوت پڑے خلوت کے لیے وقت کرنا، اس پر ترجیح دیتے تھے کہ اب کام بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کام بھی دینی، دوسرا نہیں ہے کام بھی دینی، وہاں تو اور تو نہیں ہے نا کام. یعنی اس میں اتنی مشغولی اور وہ اپنی انفرادی ذکر کے لیے وقت نہ نکالنا یہ خطرناک ہے. یہ سمجھاتے تھے وقت نکالو، کچھ وقت ضرور. یعنی یہ دینی کام کرنے والوں کے لیے بھی، جو کہ دین ہی کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی، کچھ وقت نکال کر بیٹھ کر اپنے دل کو غسل دو. اور جو بھائی ہم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ بھی آ جائے، کچھ وقت اپنے دل کو غسل دینے کے لیے روزانہ کے معمولات بھی. جیسے ماشاء اللہ آپ کے نہ جاتے کچھ ساتھی یہاں پر جائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں سب اسی پر کناٹ نہیں کرنی، کچھ وقت اپنا بھی نکالنا تاکہ ہمارے اندر یہ منفی جذبات ابھر کے غالب ہو کے ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں، وہ ہمارے اندر قوت ایسی ابھرے اور وہ باقی رہے، اس گندے جذبات پر قابو پا کر اس کو دبانے والے بن جائیں. اللہ کے حرام کاموں سے ہمیں حیا اٹھانے لگے، ہمیں روک دے، اطاعت کی رغبت پیدا ہو. تو بھائی اس کو سامنے رکھ کے ذکر کے مشق کر لیتے ہیں اور اس کو روزانہ کے اپنے معمولات میں بھی شامل کر لیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. یہ قرآن کی آیت بار بار اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم ایسے نہیں کر رہے، اس کا باقاعدہ حکم ہے. وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مقیم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرے، اپنے دل کے اندر آجزی کے ساتھ اس سے ڈر کے پکارے بغیر، یہ چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، غافلین میں کہ نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآنی علاج ایک یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہم جو دل میں اللہ کی یاد بتائیں گے، یہ ہے تنہائی کے اندر بیٹھ کر جب دل میں اللہ کی یاد بتائیں گے، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے. جب اللہ پاک یاد فرمائیں گے تو نورانیت دل کے اندر آئے گی، اس نورانیت سے دل کو غسل ملے گا، دل میں صفائی آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل میں پاکیزہ قوت ابھرے گی، دل میں منفی قوت مخالی ہوگا. تو کچھ وقت جو ہے ایسا مقرر کر کے بالکل ہر طرف سے خالی ہو کر دل کے اندر خالص اس کے نام کو بھریں, اس کے نام سے اس کو یاد کریں. فتبارک اسم ربک, رب کا اسم جو ہے بڑا متبرک ہے, اس کے تبرک کو لینا ہے, اس کی برکت کو لینا ہے, اس کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل پر لکھ لیں, دل میں برکت آئے گی, دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, دل کا میلان نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. تو تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے, اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. محبت کے ساتھ, یقین کے ساتھ کیا میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ باپ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں, اور دل میں ایک نور آ رہا ہے, دل میں ایک روشنی ہو رہی ہے. اب دل میں تکرار اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں.
اپنے ذکر کے طریقے کی طرف پھر اس سے مقصود ہے تائب اور طائب کی ذات ہے، ذات کا ذات اللہ کا شوق نصیب کرنا، یا اللہ ہمارے دینی خوف بیدار کرنا، دینی عقیدت دینی غیرتیں بیدار کرنا، یا اللہ ان مجلسوں کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، یا قرآن دین امت مسلمہ کے حال پر نہیں پانا، علماء حق کی مشاہد کی حفاظت کرنا، دینی مدرسوں کی مانخواؤں کی حفاظت کرنا، دینی مرکزوں کی دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر کرنا، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر ہے، جگہ جگہ پریشان ہے، کشمیر میں، بوسنیا میں، یا اللہ فلسطین میں، دمشق میں، شام میں، لبنان میں، مصر میں، یا اللہ ہر جگہ اسلامی ممالک میں انتشار، خود پاکستان میں تو حالات ہیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت کروا دیں، اور جن گناہوں کی بدولت لے جانا یا گناہوں سے توبہ کرنے کی اور توبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنا، ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حضرت ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رکھنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، حضرت کے گھر والوں کو سب کو دین دنیا کے بھائیاں اپنے کمال اللہ کو بتا، ہم سب کو یا اللہ کو درمیان کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو یا اللہ سب کی دنیاوی دینی سب ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنا، یا اللہ جو مجلس کے دلوں میں نیک تمنائے ہیں، یا اللہ سب کو قبول و منظور کرنا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اجمعین۔